الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
We've been discussing some verses from Surah Al-Furqan, and the message we were trying to get from the verses last night was about following the pure path of Tawheed and understanding and applying it, not seeking the favor of anyone except Allah, and not relying or trusting or hoping or anticipating anything to come from anyone except Allah subhanahu wa ta'ala. And the other quality of the servants of Allah subhanahu wa ta'ala is that they do not take any life, do not kill anyone without having a justifiable reason, like in exchange for murder or for terrorism, as Quran calls fasad. We've focused on some of these topics in relation to these nights of the first 10 nights of Muharram, and they remind us of the qualities of the companions of Sayyid al-Shuhada. People have been and still are living under the burden of Taghut. In history, those who have dominated the earth mostly have been tawaghit. Taghut is an aggressive power that goes against the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And the will of Allah is in justice, in guidance of human being, in knowledge, and in human values like modesty, haya, you know, shame, that a person has a sense of right and wrong, and if anything that is obscene or bad, a person feels disgusted in his soul. Although the environment puts a person in a situation where people start committing sins or crimes, this influence of Taghut on the lives of people has caused more damage than people realize. So the people generally, because of the influence of Taghut on their mind, on their bodies, on their souls, on their hearts, they're living under the wilayat of Taghut, generally. Wilayat means an authority, guardianship, control. So, as you can see, one aspect of that is the media, education, the family values, and the culture, and the manifestations of materialism in the society, the way it confuses people, their thinking, and they start doubting everything, and it discourages people from giving time to something that does not bring them money. It discourages people. I just compare, like, my work as an alim. For example, if I'm an Islamic environment, if I am in Hawza Ilmiya Qom, for example, it's valued. Research is valued. Writing and teaching and learning and, for example, being in an Islamic environment, for instance, doing the ziyarat of Sayyid al-Shuhada, ziyarat of one of the Imam is valued, it is praised. People appreciate it. You do it. Obviously that this appreciation, this praise, this encouragement gets people to do more. And those who have grown up beyond this level, they see that the time that they give, right? Because everything is around those moral values and Islamic values and spiritual values and human values. The regard and the attention is more on those things that relate to the core of human being, not the superficial things. But in a materialist society, the focus is on things that basically have been made valuable, have been made to appear valuable to people. Color of a skin, for example, how people dress up, how much emphasis is on fashion and these kind of things, you know. The kind of car you're driving, what kind of house you are living in, what institution did you get your degree from, what sort of organization or company you're working in, your salary scale, your benefits did you receive. And then these in turn become the channel through which money is only circulating, and people are only earning to spend more on the same kind of things that are equally or even more superficial. And the value of knowledge, spirituality, right, religion, and akhirat, and Allah subhanahu wa ta'ala, and Rasulullah, and A'imma Tahirin alayhi salam, this is not a significant issue in a materialist society. You have to struggle to basically protect and maintain your basic, you know, faith, let alone trying to climb a few more steps to achieve something. For example, gain knowledge. In a materialist society, this knowledge you gain, your employer is not going to ask about it. There's no monetary value of that outside. So it discourages people. And the impact of that is confusion, anarchy, intellectual crisis, intellectual chaos that I call, right? This intellectual chaos that we live in, that you find yourselves basically searching for answers to basic questions, right? Plus the attraction that this world, the life of this world brings for us. All around, all our five senses, right? And these things become more valuable. The other aspect of Taghut, the rule of Taghut, the influence of Taghut on our lives is apathy towards injustices. People of great virtue die and we watch. People of great merit, knowledge, right? They are treated in the most inhumane manner. Holy things that are holiest in nature, right? They don't seem to matter, really. And we see before our eyes shrines of prophets, you know, being blown up. Cities ransacked, honor of people, families and women, you know, all of that you see with your eyes, and the society turns a deaf ear and a blind eye to all human suffering, you know, all the violation of all the sanctities, everything that is historically considered sanctified or honorable or, you know, sacred. It goes to waste, basically. And the more this happens, the more people lose touch of their roots and their past and their the things that's supposed to carry on, that are supposed to carry on, continue. And those that things that in true sense have value, that make us what we are, which we should be. It is the prime responsibility of the prophets of Allah and Imam alayhi salam to change at the top, to bring a change at the top. To remove the rule of Tawud and bring the rule of Adil, rule of justice, rule of Walayat of Allah subhanahu wa ta'ala on the society. The society should be managed, administered, controlled by those. Okay, I ask myself, I ask you this question. Do we like the society to be ignorant? Do we like the society to be, for example, evil? That means all kinds of sins and everything bad that you can think of spreading in the society. Is that the society people like? Do we like a society in which there's injustice? Injustice, for example, at all levels. If you don't want that kind of society, you want a society that has knowledge in it, that has justice in it, that has modesty, right? Respect for human beings, respect for, this is shame and haya, you know, haya. If we want a society like that, what kind of ruler would you want to have to rule that society, to that you have this kind of a society in place? Obviously, the ruler should be alim, knowledgeable. Right? It should be just, should be bahaya, should be afif, hakim, should be wise, should be adil, alim, hakim, adil, afif. These are the qualities that you should have for a ruler. If you take these qualities out, you will have the opposite, which means a society will be dragged towards qualities that you don't even see among animals. And this is not a theory anymore. This has become a practice in our times. This is something that is visible all around us. So the evil that is done by a government is more than the evil of any others from any other source. Government buys religion also. They buy ulama also, ulama su. They buy everything to continue their control over the people's lives. And obviously, this was the mission of the prophets, to free the people from ignorance, educate them, free the people from these worse than animal qualities, to give them iffat and haya, sharmu haya, you know, a sense of shame about bad things, free the people from oppression, give them justice, provide them justice. This was the mission statement. This was the mission of the prophets. Because it is only through the convergence of these virtues together that you will lead the people towards salvation. It's only through this. When you have a convergence of these highest morals, the highest of all morals is justice, the knowledge, and iffat, hikmat, these you all convert, bring them together, then you have the final outcome, which is salvation. They mean success, eternal success. I mean, human beings want that. Human beings want perfection, salvation. That's what you want. Now, people get confused with success in the short term, confusing it with success in the long term. They think that if they use whatever means they can to make some extra money, right, doing haram things to basically secure some worldly, you know, interest, or similar things. They confuse that often because of the influence of the environment they live in, the kind of nurturing, they got education, whatever you call it, they got in their childhood, and the schooling they get, right, they confuse the short-term interests with should be, what should properly be taken for the, that should be the long-term outcome, goals of human beings are lost, forgotten. And it is only through a long effort, long struggle, that you change the status quo. And people do not realize their strength. This is another problem. People do not realize their strength. That means this sense that people feel that they are capable of bringing a change, people don't have it in a materialist society. What the environment does to people is that they think they cannot affect any change. That they are helpless, powerless basically, powerless. That's what they feel. In the past, Fir'aun did the same thing to their people. Istaz'afa qawmahu fa'ata'uhu. He oppressed the people so much that they all obeyed him. Istakhaffa qawmahu. He humiliated his people. He would take their women, enslave the men, kill them, whatever he wanted to do. They basically lost their sense of, you know, their courage, their ability, everything. Their concept, self-concept was so bad, completely destroyed, they didn't even think that they have the ability to say no to someone. They always had to say yes to everything. And to free the people out of this kind of mindset, right? It requires great leaders that must come from the people. They must come from the people. Nothing will come from the sky. Nothing. And people, if they do not take the first step, nothing is going to come from the sky. The first step has to be given. The world has been constructed, the system of asbab, you know, asbab and ilal and all the natural causes and the hidden causes are all in a system and a chain of events. And what triggers changes to happen in this course of the way the world has been constructed and designed, that the human being must make a choice, this way or that. It's always like that. When people are confused about qaza wa qadar, you know, how destiny, how Allah predestined things, or it is by choice, right? Human choice is that fundamental last piece of that chain, that until that happens, nothing is going to take place. Everything is pending unless the human being makes that move. That's how it is. Allah subhanahu wa ta'ala knows something in advance, that's a different story. Because he's the creator, he knows everything. Even a teacher who teaches a student for a year, right? He can predict things in future. Is this child going to pass the exam or fail? Looking on the, right? If you work in a company, the accounts would know, accountants and people who do auditing, whatever, they can tell, predict that so much profit will be made. But Allah subhanahu wa ta'ala, creator of the universe, obviously he knows where this is heading, the final outcome of that, he knows it. That doesn't mean it's going to happen because Allah wanted it. No, Allah just knows it. But he has left it all for the people so that they will choose and do things. And if people decide to do the right thing, Allah's prescription, if I could say it, all the solutions that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for us will be available right there. For us, that we know for a fact that Imam Akhiruz Zaman, Imam al-Mahdi alayhi salatu wasalam, he's crying every day. He's seeing the condition of our people. He's not gone to sleep. Says, I'm not forgetful. I remember you all. I care for you all. I worry about you. If someone gets killed, Imam cries. Everything matters to him. But it doesn't matter to his followers. All that, the things that matter to our imam, they don't matter to us. That is the problem. We take the issue of our ikhtiyar and our choice very lightly. Think that our choice is not a big thing, big factor in this whole equation. Actually, our choice is the biggest factor in this equation. It is all our choice, my choice and your choice. Then everything will start rolling after that. You make a choice, everything will start rolling after that. Until Imam comes. But that choice, one nation makes, and you see the honor and the respect and the success and glory that Allah subhanahu wa ta'ala gives. Another nation is not willing to make that choice. And it has to face a lot of disgrace. It has nothing, no presence in a society. Communities need to think about it. Right? A community wants to grow, must have the most educated people sit on the member. Most educated. And because we are Muslim and Shia community, they're the most knowledgeable of scholars. Most knowledgeable of scholars must be invited to come and address the mu'mini and take charge of the affairs of the ummah. That's how the solution, that's how you begin to make a difference. That's the only way. If you don't have the most qualified people sitting on the member, what do you want the people to become? We are designed to emulate. The nature has, Allah subhanahu wa ta'ala has made us like that. We're designed to emulate. If you don't have the right role models before you, people will follow the movie stars and singers, and that's all they do. Obviously. The people who head and lead the nation must be very educated and pious. You know, they should be very skilled, and they must have a vision, and they must work together. No one leader can be a miracle, create a miracle. There must be a strong and powerful group of very educated, highly educated people, especially in a society like this where you live in right now, with people who are, mashallah, our communities are all educated. Our communities who migrate from Asian countries, especially our Pakistan and India and Iran and other places, we are, you know, most of us belong to the top 5-10% of the society. We have graduate degrees, PhDs and all of that, right? Obviously, if you don't have a leaders like that who can address and engage these minds, you cannot really create a way forward. Have to have that. Allah subhanahu wa ta'ala has made this alam, alamul asbab. Everything will happen by its means. You take out the means, it's not going to happen. You keep doing this for 50 years, it's going to be the same after 50 years. Or worse. It's stagnant. The world does not stagnate. Everything moves forward. You don't move forward, you will be behind. The world will go ahead of you. That's how it is. We take inspiration from the struggle of our great leaders, of the past and the present. There we have, alhamdulillah, we have a chance. Our nation, the Shia nation, has a chance in this world. Chance for glory in this world, chance for salvation in akhirat. We have been promised that. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us, you know, more aware of our responsibilities. Give us the tawfiq and the ability to make the right decisions. To give us this courage, give us the motivation, you know, to make things happen, inshallah. Lord Salawat. پروردگار عالم قبول فرمائیں خلیل عبادات کو آپ سب کے جذبات اور آپ کے احساسات کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ قبول فرمائیں ہمیں اپنے رحمت کے دروازے سے دور نہ فرمائیں یہ سال بھی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سال تھا مسلم امت مسلمہ کے لیے، ہماری شیعہ قوم کے لیے، دنیا بھر میں بہت ہم نے شہادتیں دی ہیں، بہت ہم نے مصائب اور آلام اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، دنیا بھر میں روزانہ دھماکوں کی خبریں آتی ہیں پاکستان سے، کہیں اور سے، عراق سے، اور یہ جو بتایا ہمارے بھائی نے، یہ جو ہو رہا ہے حجاز میں، اس علاقے میں، البتہ یہ حکام سعودی عرب کے بے حد بزدل اور بدکار بھی ہیں اور بزدل بھی ہیں، یہ بعض اوقات خوف زدہ کرنے کے لیے بھی چیزیں کرتے ہیں دوسروں کو، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ شیعہ جو آباد ہیں وہاں قطیف میں، دوسرے علاقوں میں، یہ بڑے حساس علاقے ہیں وہاں کے، اگر وہاں کوئی دھماکہ ہو گیا تو سب کے لیے پریشانی ہو جائے گی، لیکن ان ظالم اور جابر حکمرانوں کو عادت ہو گئی ہے کہ مسلسل مارتے پیٹتے رہے لوگوں کو، دبا کے رکھے اس طرح، فرعون والی جو صورتحال تھی۔ اب یہ ہنر ہے عوام کا کہ وہ نفسیاتی طور پہ وہ ویسے نہ بن جائیں جیسا کہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں آپ سے، نفسیاتی طور پہ، کیونکہ عبرتیں ہیں تاریخ کی۔ فرعون جو تھا وہ، اس نے اپنے لوگوں کو بالکل جکڑ کے غلام بنا کے رکھا، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پوری لمبی تحریک چلی اور کیا کیا ہوا اس کے اندر، یہاں تک کہ وہ سمندر عبور کر کے اس طرف لے گئے قوم کو، اور فرعون جو تھا وہ ڈوب گیا پانی میں۔ اب یہ لوگ چونکہ نفسیاتی طور پہ باہر نہیں نکلے تھے اس کیفیت سے، ابھی بھی اسی طرح غلامی کا دور تھا ان کا، اور ان کو ظلم اور جبر کی عادت تھی، کوئی جبر سے اور ظلم سے ان سے بات کرے تو سننے کے عادی تھے، کوئی ان سے حکمت سے بات کرے، اخلاق سے بات کرے، وہ سننے کے تیار نہیں تھے۔ ابھی دریا انہوں نے عبور کیا، وہ دیکھا فرعون ڈوب گیا، انہوں نے وہیں کہنا شروع کر دیا، موسیٰ میں کہاں لے جا رہا ہوں، فرعون تو ڈوب گیا، واپس بھیجاؤ میں، کہاں ادھر کہاں لے جا رہا ہوں میں۔ پھر تھوڑا آگے گئے، وہ دوسرے بت پرست نظر آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی ایسے بت ہونے چاہیے، ہمارے لیے بت کیوں نہیں بنا دیتے تم، پیغمبر خدا سے کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے بت کیوں نہیں بنا دیتے جس کو ہم پرستش کر سکیں۔ یہ نفسیاتی حالتیں، یہ عبرتیں ہیں تاریخ کی۔ پھر آگے بڑھے، پھر وہ من سلوا آ رہا تھا، اس پہ انہوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا کہ یہ ایک ہی قسم کا آپ مسلسل ہمیں آپ ہمیں مختلف قسم کے کھانے کھلائیں، سمجھے کسی بڑے ریسٹوراں میں آپ لے کے جا رہے ہیں، آپ ایک جہاد ہے، ایک تحریک ہے آزادی کی، ایک انسانی کمال کی طرف لے جانے کی ایک قوم کو کوشش ہو رہی ہے، جو کہ جہالت اور غلامی اور ظلمت میں سینکڑوں سال سے تھے، اور یہ کرم تھا خدا کا، اور اسی کے لیے اس لوگوں نے دعا بھی کی تھی کہ خدا ہمیں رہائی دلا۔ اب رہائی دلا، ان کو رہائی نہیں چاہیے، غلامی میں جکڑے ہوئے تھے ذہن، اور وہ اسی میں رہنا چاہ رہے تھے، کیونکہ انسان نئی چیز کو، جس کو جانتا نہیں اس کا دشمن ہوتا ہے، الناس اعداء ما جہلوا، یہ کہاوت ہے عربی، لوگ دشمن ہیں اس چیز کے جس کو جانتے نہیں، اس کے دشمن ہوتے ہیں، کوئی نئی بات کہتے ہیں ان سے اس دشمن، تو ان کو پھر سزائیں بھی، مشکلات بھی اٹھانی پڑیں گی۔ وہ آخر کار جب پہنچے فلسطین کی طرف، اور وہ سامنے نظر آیا بیت المقدس کا علاقہ جو نظر آیا وہاں پہ، تو وہ ارض مقدس تھا، وہ منزل مقصود تھی، اور وہاں جا کر ان ظالموں کو شہر سے نکال کر ایک عادلانہ حکومت قائم کرنی تھی، یہ مقصد تھا۔ موسیٰ جو بھی ان کے درمیان تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیں جہاد کرنا ہے، انہوں نے کہا موسیٰ یہاں پہ قومن جبار ہیں، اس کے اندر ظالم لوگوں کی حکمرانی ہے، ہم نہیں آتے تمہارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، جا کے آپ اور آپ کے پروردگار کو چاہیے کہ وہ جائیں لڑیں، اور جب جیت جائیں ہمیں آواز دیں، ہم آ جائیں گے۔ یہ تو وہ پرومس لینڈ ہے جس کے لیے میں تمہیں لے کر آیا ہوں، تمہیں تو دنیا کی یعنی حکمرانی عطا ہو رہی ہے خدا کی طرف سے، یہ ایک قدم تمہیں اٹھانا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے نہیں مقابلہ کریں گے۔ پھر ان کو مشکلات، خیر وعدہ الہی تو پورا ہونا تھا, وہ ہو گیا. لیکن آپ یہ عبرتیں دیکھیں آپ کہ انسان جو ہے اس کو فوری کچھ چاہیے, جیسے یہاں کے کلچر میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, فوراً آپ کچھ دیں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتا. فوراً فوراً اگر فائدہ نہیں کسی چیز میں, وہ چیز نقصان دہ ہے, بیکار ہے, وقت کا ضیاع ہے. لوگوں کو چاہیے فوراً گلوری, گلیمر چاہیے, شہرت چاہیے فوراً, لذت چاہیے, مادی لذتیں, اور علمی لذتیں, روحانی لذتیں جو انسان ان کو بڑا بار سمجھتا ہے اپنے لیے, بوجھ سمجھتا ہے اپنے لیے. لیکن ہماری قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرش عزا کی بدولت, جس پر ہم بیٹھتے ہیں, بچپن سے آنسو بہاتے ہیں, ہمارے اندر انسانی اقدار کی اہمیت جو ہے وہ بڑی زندہ ہوتی ہے ہمارے دل میں. ہمارے نزدیک علم کی اہمیت بہت ہوتی ہے. اس وقت دنیا کے عظیم ترین لوگ جو ہیں وہ ہمارے علماء ہیں, ہمارے دانشور کسی سے کم نہیں ہیں. ہر فیلڈ میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں. بس ایک قوم کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بننا چاہیے, قیادت کا مزاج, جس میں ایک نظم و نسق ہو, جس میں ایک ویژن ہو, اس کے لیے سب کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب سارے وہ اسباب جمع ہو جائیں جس سے کہ قوم ترقی کر سکے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. انڈیویجولی ہم میں سب میں ایک سینس موجود ہے, ہمیں پراپر گائیڈنس اور ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. یہ لیڈرشپ جو ہے اس کو اسلام نے پیش کیا, آج کل کے زمانے میں اس کو مرحوم امام خمینی نے قوم کے سامنے پیش کیا. صرف اس قوم کو جس چیز کی کمی ہے وہ سیاسی نظریہ ہے. اگر مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہیں گے اور سیاسی نظریہ ذہنوں میں روشن نہیں ہوگا, تو آپ لاکھوں سال تک اس طرح کرتے چلے جائیں, آپ کو نتیجہ نہیں حاصل ہوگا. لیکن جب ایک نظریے پر, سیاسی نظریے پر قوم متحد ہو جائے گی, نتیجہ بھی حاصل ہو جائے گا ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اوصاف عباد الرحمان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جان نہیں لیتے کسی کی. انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے. میں آپ کو ایک دو بس چھوٹے واقعات سناؤں گا, آپ صلوات پڑھیے محمد والے میں. ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور ایک دو واقعات ہیں بس. حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا, فرمایا اگر ایک شخص, لو ان رجلا قتل بالمشرق, اگر ایک شخص مشرق میں مارا جائے, وآخر رضی به بالمغرب, اور دوسرا شخص جو مغرب میں ہے وہ راضی ہو جائے اس کے مرنے پر, کانا من کا من قتل ہو, یہ اس شخص کی طرح جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے. یعنی ایک شخص مارا گیا عراق میں اور آپ نے کہا چلو ہم کیا کریں, مر گیا تو مر گیا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کی قتل میں شریک ہو گئے. کانا من قتل ہو وہ شریک فی دم ہی, اور اس کے خون میں بھی شریک ہو جائیں گے. قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لا کے ایک پیالہ دیا جائے گا خون کا, وہ کہیں گے یہ کیا, کہ یہ تمہارا حصہ ہے فلاں کے خون میں. کہنے بارے اللہ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا. کہ تم دیکھتے رہے وہ مارا گیا, تم راضی رہے, تم نے اعتراض نہیں کیا, تم نے اس سلسلے میں کچھ بولا نہیں, دل سے اس چیز کو قبول کر لیا, تم اس کے خون میں تمہارا اتنا بڑا حصہ تھا. یا تم نے ایسی بات کہی جس بات کو لوگوں نے کچھ اور بنایا, اس کو آگے بڑھتے بڑھتے اس شخص کا خون ہو گیا, تمہارا اس کے یہ اتنا خون تمہارے حصے کا ہے. اب آپ تصور بھی نہیں کر سکیں قیامت میں کتنے کتنے لوگوں کے خون میں انسان جو ہے وہ حصے دار ہوگا. اللہ اکبر. آج کا مسلمان کہتا ہے ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں امام حسین پر. آج کا مسلمان جو راضی ہے امام حسین کے قتل سے, یہ آج بھی امام حسین کا قاتل ہے. آج بھی اسی نسل سے ہے جس نسل سے یزید اور ابو سفیان تھے. آج کا مسلمان وہی ہے جو آج راضی ہے امام حسین کے قتل پر, اور بڑھ کے اعتراض نہیں کرتا اور آواز نہیں اٹھاتا یزید کے خلاف, کنڈیم نہیں کرتا اس کے کام کو. یہ شریک ہے امام حسین کے قتل میں. حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے آ کے اطلاع دیا حضرت کو, ہمارے پیارے نبی کو اطلاع دی کہ مسجد جوہینہ میں ایک کوئی مقتول لایا گیا ہے, کوئی مارا گیا مسلمان, اس کا جسم جو ہے لاشا اس کا میت کو لا کے مسجد جوہینہ میں رکھا گیا. حضرت نے جیسے یہ سنا اس بات کو فوراً پیدل نکل پڑے گھر سے, فوراً نکل پڑے, انہوں نے لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کی, فوراً نکل پڑے مسجد کی طرف. وہاں پہنچے, اب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں, علاقے کے سارے لوگ جمع ہو گئے مسجد میں. اب تک وہ مقتول کی رکھی ہوئی تھی باڈی وہاں پہ, کوئی نہیں پوچھ رہا تھا خاص, حضرت تشریف لائے تو سب لوگ آ گئے علاقے کے. تو آپ نے فوراً آ کے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اس کو کس نے قتل کیا. لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا یا رسول اللہ, یہ تو باڈی لا کے انہوں نے رکھی ہے, ہمیں نہیں پتا. حضور نے یہ فرمایا, ترجمہ حدیث کا, حضرت نے فرمایا کیا یہ مناسب بات ہے کہ کسی مسلمان مقتول کا جنازہ مسلمانوں کے درمیان رکھا ہو اور سب کو, سب بے خبر ہو اس بات سے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے, کسی کو اس چیز کی فکر ہی نہ ہو کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. خدا کی قسم جس نے نبوت مجھے عطا کی, اگر آسمانوں اور زمین میں تمام لوگ کسی مسلمان کے خون میں شریک یا اس پر راضی ہوں, خدا ان سب کو منہ کے بل آتش جہنم میں دھکیل دے گا. شریک ہو بلا واسطہ یا راضی ہو بل واسطہ, تو یہ سب جو ہیں منہ کے بل آتش جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کسی مسلمان کی, آج لوگ پوچھتے ہیں کیوں فلسطین پہ ہم جلوس نکالتے ہیں, وہ تو شیعہ بھی نہیں ہے, وہ تو شیعوں کو یہ کرتے ہیں فور کرتے ہیں. آپ کو حکم دیا گیا ہے, آپ کا مورل سٹینڈ ہے, آپ انسان ہیں, آپ اجازت نہیں دے سکتے اپنے آپ کو حیوانوں کی طرح آپ ٹریٹ کریں. حیوان جمع ہو جاتے ہیں, کوئی حیوان مارا جاتا ہے تو, اور آپ کسی انسان, کوئی انسان جو ہے اس پہ سوچے کہ یہ فلاں جو میری ذات کا نہیں ہو, میرے دین کا نہیں ہو, میرے مسلک کا نہیں ہے, تو دوسرا بھی یہی سوچے آپ کے بارے میں تو آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. کوئی شیعہ مارا جائے آپ کہتے ہیں فلاں کیوں نہیں اعتراض کر رہا, ان کا مارا جائے آپ کہیں کہ ہم کیوں بولیں. دوسری روایت میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حضور تین لوگوں کو لایا گیا, ایک قتل ہوا تھا, تین لوگوں کو پکڑا لوگوں نے اور تین لوگوں کو حضور کے سامنے لا کے پیش کیا, ہمیں پہلے امام کے سامنے. اور یہ پتا چلا جو انویسٹیگیٹ کیا گیا, معلومات کی گئی, تو پتا چلا کہ ان تین میں سے ایک شخص نے مقتول کو پکڑا تھا اپنے ہاتھوں سے, دوسرے شخص نے آ کے اسے قتل کیا, اور تیسرا وہاں کھڑا پہرا دے رہا تھا اور نظارہ دیکھ رہا تھا, اور اس نے روکا نہیں, وہ موجود تھا وہاں پہ شروع سے آخر تک. حضرت نے سب معلومات کر کے, جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے پورا کر کے, حضرت نے یہ فیصلہ کیا جس شخص نے مقتول کی نگرانی کی اسے قید میں ڈال دیا جائے تا دم مرگ, یہ شخص جیل میں رہے گا یہاں تک کہ مر جائے جس نے نگرانی کی, یعنی جو پکڑا ہوا تھا, جو پکڑا ہوا تھا اس مقتول کو وہ سزائے موت اس کو ملے گی, یعنی ہمیشہ اب یہ زندان میں جیل میں رہے گا. جس نے قتل کیا اسے ابھی سولی پہ چڑھا دیا جائے, جس نے قتل کیا فوراً سولی پہ چڑھانا ایک بہت دردناک موت ہے, یعنی آپ کیلیں ٹھوک کے کسی کو کر دیں وہ خون بہتا رہے یہاں تک کہ وہ مر جائے, اس میں تین دن لگے یا ایک ہفتہ لگے. اور تیسرا شخص جو تماشائی تھا, آپ نے فرمایا سیسا اس کو آنکھوں میں سلائی پھیر کے اس کو اندھا کر دیا جائے, کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ایک قتل کا منظر اور اس نے روکا نہیں کسی کو. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, تاریخ بھری پڑی ہے, حدیثیں بھری پڑی ہیں, ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے, ہمارا جو اجتہاد کا جو پورا ایک سفر ہے اور پورا پروسیس ہے, ہمارے جو مجتہدین ہیں وہ قاضی ہوتے ہیں. اجتہاد کے تین مقامات ہیں اسلام میں, بس میں بات کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ مجتہد جو ہوتا ہے اس کے تین رولز ہیں معاشرے میں. ایک تو مفتی ہے, وہ افتا, یعنی وہ لوگوں کے شرعی معاملات میں جواب دیتا ہے, ذمہ داری یہ ہے, نماز اس طرح پڑھی جائے گی, خمس اس طرح دیا جائے گا, زکوٰۃ یوں ہوگی, روزے میں یہ مسئلہ پیش آئے گا, یہ کام مجتہد کا ہے کیونکہ وہ احکام شرعی کو کتاب و سنت سے حاصل کرتا ہے. دوسرا جو آفس ہے اس کے پاس وہ قضاوت کا ہے, قضاوت یہ کہ وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. اب فیصلہ جو قاضی کرے گا, ظاہر ہے اس کو پولیس چاہیے ہوگی, جیل کا پورا سسٹم چاہیے ہوگا, عدالتیں ہوں گی, قاضی تو گھر بیٹھ کے تو قاضی نہیں بنتا کوئی بھی, ظاہر ہے اس کا مطلب اس کا ایک امیج ہے, ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں کہ وہ اس کا حاکم ہے اس انسٹیٹیوشن کا. تیسرا آفس جو مجتہد کا ولایت فقیہ ہے, وہ حکومت تمام معاشرے پر, اور یہ بھی جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی ثابت کیا, مالک اشتر کو مصر بھیجا حاکم بنا کے, سلمان فارسی کو مدائن بھیجا, کسی کو عثمان بن حنیف کو وہاں بھیجا, کسی اور شہر میں بصرے یا کوفے, بہرحال اسی طرح مختلف لوگوں کو منسوب کیا. آن حضرت نے مولا کائنات کو اپنے بعد حکومت پر مقرر کیا. یہ حکومت کا کام جو ہے یہ اجتہاد کا کام ہے, لیکن اس میں صرف اس میں جو بنیادی خصوصیات ہیں اجتہاد کی, علم اور تقوی اور وہ سب چیزیں جو ہیں, اس کے علاوہ کچھ صفات چاہیے, بصیرت اور ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز. جو رہبر ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, وہ پھر ایک بہت اعلیٰ پائے گا. اب یہ اس کے پاس ساری قدرت ہے, اس کے ہاتھ میں فوجیں بھی ہیں, اس کے پاس ساری, اس کے آرمی ہیں, اس کے پاس پورا اس کا نفوذ, اس کا جو اختیار ہے وہ پورے معاشرے پر ہے. یہ تین ہیں. بہت سے مجتہدین ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں, بہت سے مجتہدین ہیں وہ قاضی ہے آج, لیکن چند ہی ایک وقت میں ایسے ہوتے ہیں. بعض اوقات خالی ایک ہوتا ہے کہ جو جس کی شخصیت پہ اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ اس کو حاکمیت دی جاتی ہے اس کو, کیونکہ معاشرے کو وہ جو ہے اسلام کے آئیڈیولوجیکل فرنٹیئر سے اس کی حفاظت کرتا ہے. جو کوئی فوج نہیں کر سکتی وہ کام کرتا ہے. بڑی فوج جو نہیں کر سکتی وہ خطرے سے آگاہ ہوتا ہے ہونے سے پہلے, اور وہ قوم کی ہدایت کر رہا ہوتا ہے ایک طرف. اگر میں درخواست کروں کچھ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے, آپ لوگ صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. محمد اللہم صل علی محمد. بس میں معذرت چاہوں گا, ان سب باتیں ذرا طویل ہو گئی, اور اس وقت کربلا میں بڑا ہجوم ہے, اور جب کربلا کے آپ مناظر دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر سے یہ کس کو سلام کرنے آئے ہیں, یہ سب جس کو کسی نے دفن تک نہ کیا, جس کا کسی نے روزہ تک نہ بنایا, کسی نے اس کو کفن تک نہ دیا, کیا آبرو اور کیا مقام خدا نے امام حسین کو عطا کیا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور فخر ہے ہمیں کہ ہمارا ایک تھوڑا سا واسطہ ہے سید الشہداء سے, تھوڑی سی نسبت ہے, شاید ہماری ولادت میں خدا نے رحم کر دیا کہ ہماری ماؤں کو, ہمارے والدین کو, رشتہ داروں کو غم حسین سے انس پیدا کر دیا, اور زیارت کا ہمارے اندر اس کی محبت پیدا کی. اور جہاں بھی نام ہوتا ہے علی اور اولاد علی کا, وہاں پہ شیعہ جو ہیں پہنچتے ہیں ہر طرح سے. کیسے کیسے زمانے ہوئے, ہاتھ کٹا کے لوگ گئے زیارت پہ, خون دے کر جانے دے کے. آج بھی بسوں میں سوار ہو کر جاتے ہیں, اغوا کر لیے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, چاروں طرف سے یہ حال. یہ کیا کیا خصلتیں اور خاصیتیں بتائی گئی ہیں کہ تربت سید الشہداء سے غم دور ہو جاتے ہیں, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, حفاظت کرتا ہے وہ. سید الشہداء کے حرم جانے کی فضیلت, کہا گیا کعبے پر برتری حاصل ہے کربلا کو, مکے پر برتری حاصل ہے, کیوں نہ ہو. بڑے بڑے علماء نے جلدیں بھر دی ہیں ان روایات سے خالی, جس میں بچپن میں رسول اللہ روئے اور خاک کے کربلا جو تھی ان کو لا کے دی گئی ہاتھوں میں. کتابیں بھری ہوئی ہیں حدیثوں سے, اس کی سند اور رجال اور سب کو انہوں نے جمع کیا ہے اہل سنت کی کتابوں سے, کہ حضور ام سلمہ سے روایات ہیں اور کئی سورسز سے روایات ہیں, کئی یہاں تک کہ اس میں مشترک باتوں میں کی طرف جا رہا ہوں میں, کہ حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا اس بچے کو جو بھی پیدا ہوا تھا, اور آپ خوش تھے, بہت بے حد خوش تھے. اتنے میں جبرائیل آئے اور کہا کہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے, کیا آپ اس بچے کو چاہتے ہیں؟ اس نے بے شک چاہتا ہوں, ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہوں. اس وقت فرمایا اے رسول, اللہ نے مجھے سلام کے بعد یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ یہ بچہ جو ہے آپ کی قوم اس کو مار دے گی, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں خاک کے کربلا تھوڑی سی لا کے آپ کے حضور پیش کر دوں. حضور نے اجازت دی, جبرائیل اپنے ہاتھوں کو انہوں نے اس طرح سے دراز کیا کہ وہ کربلا سے مٹی مٹھی بھر لا کے اور رسول اللہ کی ہاتھ میں ہتھیلی میں لا کے وہ مٹھی دے دی. اب اس مٹی پہ جبرائیل کا ہاتھ لگایا. یہ مٹی وہ ہے جس پہ حسین کا خون ملا ہے. اور پھر رسول اللہ نے جو اس مٹی کو ہاتھ میں لیا, روایت کہتی ہے انہوں نے سونگھا اس کو, خوشبو آئی اس میں سے, خوشبو آئی تو آنکھیں آپ کی تر ہو گئیں اور وہ آنسو گرے اس مٹی میں مل گئے. اب آپ بتائیے دنیا میں کوئی ایسی مٹی ملے گی کہیں, ایسی مٹی جیسے جبرائیل اٹھا کے لائے جس پہ ان کے ہاتھ لگے, وہ مٹی جس کو رسول اللہ کے آنسو اس میں مل چکے ہیں, وہ مٹی جس پہ حسین کا خون اس مٹی سے مل چکا ہے, کیوں نہ اس میں یہ تاثیر ہو, کیوں نہ وہ سرزمین مکے اور ہر دوسری سرزمین سے بالاتر اس کی اہمیت. ارے وہ سرزمین جس پر اصغر کا خون ٹپکا ہو, جس میں اصغر کی قبر بنی ہو. یہ شب عاشور ہے, اس سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے. مومنوں اپنا مقدر بنا لیجیے, آج کس طرف جانا ہے ہمیں, کیا مقصد ہے ہمارا, کیا حسین کی زیارت مطلوب ہے, کیا قیامت کے روز ہمیں حسین چاہیے یا بہشت چاہیے, ہمیں کیا چاہیے, ہماری آرزو کیا ہے, خدا کا قرب کیسے حاصل ہوگا. اس آستانے سے ہی سب کو ملا ہے سب کچھ. شب عاشور کیسے رباب اپنے بچے کو سنبھال رہی تھی, پیاسا تھا, تیسری رات, کل کا دن بھی کچھ پتا نہیں کیا ہوگا. اور کس کو پتا تھا یہ چھوٹا سا شیش ماہا یہ بچہ یہ کربلا میں کیا ہنر دکھائے گا, یہ کیا کر سکتا ہے کل کربلا میں. بڑے عجیب احادیث ہیں کربلا کی, یعنی سید الشہداء آ کے بار بار حل من ناصر ینصر نہ کریں. ایک مقام ایسا آیا کہ جب امام نے حل من ناصر ینصر نہ کہا, خیمے میں بیمار جو امام تھا, جو بار بار کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا کبھی ہوش میں آتا تھا, اس کی کانوں میں یہ آواز آئی. بستر سے اپنے کو گرایا, لڑک کے کسی مشقت سے وہ عصا تھی اس کو اٹھایا آپ نے, اور اس کو پکڑ کے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے, گر پڑے زمین پر, ہاتھ سے کہتے تھے بابا میں تیار ہوں آپ کی نصرت کے. حضرت نے پلٹ کے دیکھا, اپنے بیٹے کو کہا زینب سنبھالو نسل آل محمد ختم نہ ہو جائے. روایت لکھتی ہے جب کربلا کا یہ حادثہ برپا ہوا, امام کی شہادت ہوئی, زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا, حضرت سجاد نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا ہو کہا ابھی امام وقت زندہ ہے, ابھی تباہی کا وقت نہیں آیا, ابھی قیامت نہیں آیا, ابھی امام وقت حاضر ہے. ایک مرتبہ پھر امام نے آواز دی, حل من ناصر ینصر. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ وقت آ گیا تھا کہ سب شہید ہو چکے تھے, لشکر آدھا کو علم ہو چکا تھا کہ اب امام اکیلے باقی, اب کوئی نہیں رہا, تو سب نے حلقہ تنگ کر دیا تھا, اب فوج بھی خیموں سے قریب ہے, للکار رہے ہیں, مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا تھا جو ہم تصور نہیں کر سکتے. اس وقت سید الشہداء نے جو آخری پکار دی, اس وقت علی اصغر جو یا اس وقت اپنے میں تھا, کریڈل میں تھا, گہوارے میں تھا, یا پھر بی بی زینب کی گود میں تھا, دو سیر سلسلے ملتے ہیں تاریخ میں, اس نے اپنے آپ کو, انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا گہوارے میں سے. اب کتنی طاقت چاہیے ایک بچے کو جو تین دن سے پیاسا ہو کہ اپنے آپ کو گہوارے سے باہر گرا سکے. گویا اصغر کے پاس جو کچھ تھا اس نے استعمال کر لیا, اور روئے زور سے بلند آواز میں. تاریخ کہتی کہ روئے, آپ کی وہ کیفیت بقول امام کے الفاظ میں تو اے لشکر تم جاتے ہو, اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی, ہمارے پاس پانی نہیں. علی اصغر نے کیسے خود کو, کیسے گریا کیا, کیسے لڑکا دیا اپنے آپ کو, امام کو حرام بچ گیا, اہل حرم میں آواز باہر آئی, امام علیہ السلام تشریف لائے, پوچھا گویا کہیں کوئی مر تو نہیں گیا, کوئی بچہ ہلاک تو نہیں ہو گیا. بی بی نے کہا اصغر نے خود کو گرا دیا. امام علیہ السلام نے کہا اچھا پھر اس کی پیاس کے واسطے میں جا کر پانی مانگتا ہوں. رباب نے جو سنا آگے بڑھی, کہا آقا ذرا رک جائیے, کبھی میرا بچہ اتنے مجمع کے سامنے نہیں گیا, پہلی بار میرا بچہ اس طرح اتنے بڑے مجمع کے سامنے جا رہا ہے, ذرا میں اس کے کرتا پہنا دوں. گویا ہرا کرتا علی اصغر کو پہنایا گیا. امام علیہ السلام نے آگوش میں لیا اس کو, اپنی آگوش میں باہر آئے خیمے سے. تاریخ کے بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ امام نے بچے کو اپنی ہاتھوں پہ اٹھایا اوپر. تم اگر سمجھتے ہو میں گناہگار ہوں, اس بچے کا کوئی گناہ نہیں, یہ پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, کرب و علم میں ہے, اس کی پیاس بجھا دو. انہوں نے نہیں سنا, کچھ نے یہ بھی کہا ہم ابن زیاد کی اور عمر ابن سعد کی اجازت کے بغیر آپ کو پانی نہیں دے سکتے. امام علیہ السلام نے اصرار کیا, یہاں تک کہ بچے کو لا کے ریتی پر رکھ دیا, جلتی ہوئی خاک پر رکھ دیا. کہا علی اصغر تم تو حجت ہو خدا کی, تم خدا کی حجت کے بیٹے ہو, ذرا ثابت کر دو اپنی حقانیت کو. علی اصغر نے اپنی سوکھی وہ زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری. امام علیہ السلام نے دیکھا کوئی رحم کرنے والا نہیں, آ کے بچے کو ایک مرتبہ پھر اٹھایا, خدا کو شاہد بنایا. ابھی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, ادھر سے ایک ہرمنا نے تیر چلایا چھ شعبہ. اس بچے کی کتنی نازک گردن تھی, تاریخ لکھتی ہے جب وہ آ کے وہ تیر پیوست ہوا, آپ کی گردن ایسی کٹی کہ ایک سر لٹک گیا, من کا ڈھلک گیا. امام نے جو جھک کے دیکھا بچے کا یہ حال, خون گویا چشمے کی طرف جاری ہے, اپنے ہاتھوں سے خون بھرا آسمان کی طرف پھینکا. امام باقر کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک قطرہ واپس لوٹ کے زمین پہ نہیں آیا. لیکن جو بھی کربلا میں شہید ہوا امام علیہ السلام اس کو لے کر خدا گئے, یا کسی کو منگایا مدد کے لیے بلایا, وہ آ کے اس نے شہید کو پہنچا دیا. لیکن علی اصغر کو ہاتھ میں لے کر امام کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی نہیں جو امام کا ہاتھ بٹایا کر. بار بار آگے بڑھتے تھے, بار بار پیچھے ہٹتے تھے, رسل میں قضا ہی تسلیم الامر انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر آپ خیمے کے اندر تشریف لائے, بی بی رباب سے کہا, ام رباب سے کہا رباب اپنے بچے کو لے لو. رباب نے بچے کا حال دیکھا, بی بیوں نے بچے کا حال دیکھا, کہا کیا کربلا میں اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبوا. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, بایا تجھے خون علی اصغر کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, بایا تجھے خون علی اصغر کا واسطہ ولی فقی کی حفاظت فرما, دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام فرما, ہمارے مجاہدین کو جو حرم کی حفاظت کر رہے ہیں سیریا میں اور جگہ جگہ, ہمارے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما. یا حسین,
یا حسین, یا حسین.